الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا.
پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اونٹوں سے یہ فانوس بجھا ہے نہ بجھے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اونٹوں سے یہ فانوس بجھا ہے نہ بجھے گا.
دنیا کے مختلف خطوں میں جبر و استبداد سے برسر پیکار تحریک اسلامی اپنی تاریخ کے نئے سنگ میل طے کر رہی ہے. آج دنیا میں لاکھوں انسان اس تحریک سے وابستہ ہیں. ترکی، مصر، پاکستان، سوڈان، الجزائر، فلسطین، افغانستان، کشمیر، اب دنیا میں مختلف جغرافیائی خطوں کا نام نہیں بلکہ اس خواب کی تعبیر کے عنوانات ہیں جو سید مودودی اور حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہم اجمعین اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا تھا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.
سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا، اس میں مرد بھی جمع تھے اور عورتیں بھی جمع تھیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ساتھیوں، بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، کل ہمیں اس کے پاس جانا ہے، ہم بالکل سچی بات کہیں گے، نتیجہ جو کچھ بھی نکلے گا جھوٹ نہیں کہیں گے، سچی بات کہیں گے اور اپنی بات اس کے سامنے پیش کر کے اتمام حجت کر دیں گے. یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے کہ آپ اپنی بات کھڑے انداز میں کہیں، خطرات کے سامنے آپ مداہنت نہ برتیں، حکمت اختیار کریں مگر اپنے پیغام کو بدل نہ دیں، اپنے پیغام کو اس کی ٹھیک صورت میں پیش کریں.
حافظ محمد ادریس عالم اسلام کے دانشور ہی نہیں تحریک اسلامی کے مجاہد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن حکیم اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا تھا. وہ ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورا کے رکن رہے. وہ بی اے اور ایم اے میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. 1970 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر منتخب ہوئے. عملی زندگی میں قدم رکھا تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی جوہر شناس نگاہوں میں جگہ پائی اور تحریک کی رہنمائی اور نگرانی کے لیے کینیا بھیجے گئے. 1974 سے 1985 تک اسلامک فاؤنڈیشن نیروبی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. انہوں نے متعدد کتابوں کے ترجمے کیے ہیں جبکہ ان کی 3 تصانیف روشنی کے مینار، رحمان کے سائے میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلواروں کے سائے میں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں. علوم قرآن، سیرت سرکار دو عالم اور سیرت صحابہ حافظ صاحب کے وہ موضوعات ہیں جن پر آپ نے مختلف تربیت گاہوں میں ایک خاص ترتیب سے خطاب کیے. آئیے انہیں سنیں اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، عزیز بہنوں، یہ موضوع جو اس تربیت گاہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے سب سے پہلے تو جو میں اس کی اہمیت سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہماری پہچان داعی حق کی پہچان ہے. ہم کیوں اس جماعت کے ساتھ شامل ہیں, کیوں ان تربیت گاہوں میں آتے ہیں, کیوں بہت سی دشمنیاں ہم نے پال لی ہیں, کیوں مشکلات کو ہم نے دعوت دی ہے, اس لیے کہ ہم داعی حق ہیں. اور دعوت حق کے راستے میں دشمنیاں بھی آتی ہیں, دار و رسن بھی آتی ہے, سر سے کفن باندھ کے جانا پڑتا ہے, کہیں سختی کرنی پڑتی ہے, کہیں نرمی کروی اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ کام بڑا نازک بھی ہے, بڑا اہم بھی ہے, کٹھن بھی ہے اور بڑا پرلطف بھی ہے. ہم داعی حق کی حیثیت سے جب اس راستے پر نکلے تو ہمارے سامنے کچھ نمونے ہیں, اور ہماری سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑا ہمارا حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ وہی نمونے ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کٹھن حالات میں بھی لوگوں نے کام کیا ہے اور کامیابی کے ساتھ کیا ہے. ان کا راستہ روکنے کے لیے ساری قوتیں میدان میں آ گئیں, مگر وہ اپنا راستہ بنا کر نکل جاتے رہے. اور داعی حق کا یہی کام ہے کہ وہ اپنا راستہ بنا لے اور نکال لے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں روشنی ہے, اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے دعوت حق کے اس کام کو اور داعی حق کو مختلف مثالوں سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ داعی حق کی حیثیت اس چشمے کسی ہے جو کسی پہاڑی سے پھوٹتا ہے, اور جب وہ پھوٹتا ہے تو اس کے سامنے بڑی بلند و بالا چٹانیں اس کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہیں, مگر وہ چشمہ وہیں ٹھٹر کر نہیں رہ جاتا, وہ چٹانوں کے درمیان سے اپنا راستہ نکالتا ہے. اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور چشمہ آگے بڑھ جاتا ہے. داعی حق کی تو یہ مثال ہے. داعی حق کی مثال شہد کی مکھی سے بھی دی جاتی ہے. شہد کی مکھی جو ہر وقت سرگرداں رہتی ہے رس چوسنے کے لیے, اور میں کہا کرتا ہوں کہ شہد کی مکھی بہترین مثال ہے دعوت حق کا کام کرنے والوں کے لیے. شہد کی مکھی کو کوئی سرکولر نہیں بھیجا جاتا, اسے بار بار یاد دہانی نہیں کروائی جاتی, اسے جا کر کوئی جگانے والا اور اٹھانے والا اور نکالنے والا نہیں ہے, وہ خود نکلتی ہے. ایک بے قراری اور ایک عجیب قسم کی اسے جستجو ہے جو لے جاتی ہے دور دراز, اور وہ رس چوستی ہے اور اپنے چھتے میں اس کو جمع کرتی ہے. دعوت حق کے کارکن کی یہی مثال ہے, اور یہ مثالیں ساری کی ساری ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دعوت دین میں کیا طرز عمل تھا, اگر اس کو میں قرآن کے الفاظ میں عرض کرنا چاہوں تو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. سورہ نحل کی آیت ہے, اور نحل اتفاق کی بات ہے, یہ میرا ذہن اس کی طرف پہلے نہیں گیا تھا. نحل شہد کی مکھی ہی کو کہا جاتا ہے, پتہ نہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کا طریقہ کار بیان کیا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے, اور اسی میں شہد کی مکھی کی مثال بیان کی کہ تیرے رب نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر پھول سے اور ہر سبزہ زار سے وہ رس چوسے اور اسے اپنے چھتے میں جما لے. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. اور اس سورہ کے آخر میں فرمایا ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة, دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ, اور بحث کیجئے ایسے بہترین انداز میں کہ جو سب سے اچھا طریقہ اور سب سے اچھا انداز ہے. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اس انداز سے اگر آپ اپنی بات پیش کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے, اس طرز خطاب کو اختیار کرنے کے بعد اور اس طرز دعوت کو اختیار کرنے کے بعد تمہارے اور اس کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ گویا وہ تمہارا جگری یار ہے, ولی حمیم جگری دوست ہے تمہارا. تو صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نمونہ ان کے سامنے پیش کیا. ایک ایک شخص کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, باہر سے آنے والے قافلوں کے پاس گئے, ان تک اپنی دعوت پہنچائی. کبھی تھکے ہوئے تھے, بخار تھا, پتا چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہے, اٹھ کھڑے ہوئے, کہا گیا کہ آپ کو بخار ہے تو فرمایا مزا احد النوم یا خدیجہ، خدیجہ سونے کا اور آرام کا وقت بیت گیا، اب تو مسلسل کام ہے، جہد مسلسل ہے، اور اس کے بعد کی زندگی آپ دیکھیے تو جہد مسلسل ہی میں کٹی تا آنکھ رفیع کے آلہ سے جا ملے۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے بہترین مثال تو سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال ہے، سب سے نمایاں مثال یہ ہے۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ ان کا طریقہ انفرادی ملاقاتوں کا طریقہ تھا۔ ہمارے منصوبوں میں شروع سے ہمارے جماعت کو بنانے والوں نے ہمیں جو ہدایات دیں، جو راستہ سجایا، جو اصطلاحات انہوں نے استعمال کی اور جو اب زبان زد عام ہیں، جن کا چلن اس وقت بازار کے اندر ہے، جو کھری ثابت ہوئی ہیں، اس میں ایک انفرادی ملاقات اور ہدف متعین کرنا، یہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ انفرادی ملاقات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب لائیں۔ تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جلسہ عام کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، اور شعلہ نوا خطیب جب اپنی بات کہتے ہیں وہ بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، سوئے ہوں کو جگا دیتے ہیں، مگر کارکن نہیں بنتے جب تک آپ انفرادی توجہ نہ دیں۔ جلسہ عام کے ذریعے سے ایک فضا بن جاتی ہے، مگر آپ کسی کارکن کو ڈھونڈنا چاہیں اور یہ خیال کریں کہ جلسے کرتے رہیں گے اور کارکن ملتے جائیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ کارکن ملتا ہے جب آپ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کو ذاتی طور پر اپنے قریب لاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دعوت یہی تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر انہیں اپنے اعتماد میں لیا اور ان سے یہ کہا کہ میرے بارے میں تم جانتے ہو میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ہے۔ کہ ہاں ہم جانتے ہیں، کبھی مجھ سے کوئی تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو کہ نہیں؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ کہا کہ چونکہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہوں، اور ہمیشہ میں نے تمہاری بھلائی اور خیر خواہی کا کام کیا ہے، تو ایک حقیقت جو مجھے معلوم ہوئی ہے اور ایک سچائی اور روشنی جو مجھ تک پہنچی ہے، میں وہ روشنی اور سچائی تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عشرا مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو آن حضور نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کے ذاتی رب کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے۔ حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے روابط تھے اور ان کے پاس جا کر، اور پہلی ملاقات میں نہیں مانے وہ، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تھا کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو اسی وقت کہا آمن تو وصدق تو، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ باقی لوگوں نے کچھ حجت بھی کی، کچھ سوالات بھی کیے، کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس جاتے رہے اور بہت زیادہ مشکل کے بغیر، یعنی بہت لمبی چوڑی بحث کے بغیر، کچھ عرصے، تھوڑا عرصہ ان کو اپنے ربط میں رکھنے کے بعد انہیں کنونس کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دعوت تھا، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے مؤثر طریقہ دعوت یہی ہے، اس کے ذریعے سے انگلیوں پر گنے چنے افراد آپ کے دامن میں آتے ہیں، مگر وہی آپ کا سرمایہ ہے، وہی آپ کی دولت ہے۔ اور یہ کارکنان جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور آج کراچی کے پانچوں اضلاع میں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، ہمارے بوڑھے اور ہمارے جوان، سب لوگ اپنی اپنی تربیت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک انفرادی حیثیت میں چنا گیا تھا۔ یہ سب موتی ہیں، کوئی ایسا جھاڑو نہیں تھا جسے دیکھ کر پتے اکٹھے کر لیے گئے ہوں، بلکہ پلکوں سے چنے گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے چنے گئے، ریت کو چھان چھان کے اس میں سے کوئی موتی ڈھونڈا گیا۔ یہ ہزاروں افراد جو ہیں یہ سارے اس طرح سے چنے گئے تھے، اور یہی طریقہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ اس طرح سے چنے ہوئے لوگ ہی طوفانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ آپ کے اس شہر پر سے جو طوفانی اور خونی لہریں گزری اور جو اب بھی منتظر ہیں حالات کی، ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بجلیاں کوند رہی ہیں، آشیانہ ان کی زد میں ہے، مگر اپنے تنکوں، ایک تنکے سے اپنے ان آشیانوں کو بنانے والے لوگ اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ بجلیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک ایک فرد کو چنا گیا تھا، کوئی ریلا نہیں تھا جو آیا، وہ ریلا اگر اس طرح سے آتا تو اسی طوفان کے ساتھ بہ جاتا، مگر الحمدللہ بہ نہیں گئے لوگ۔ یہی انداز اور یہی طریقہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا اور سب سے زیادہ دیر پا اثر چھوڑنے والا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے ایک طریقہ حضرت مصعب بن عمیر کا طریقہ ہے. ہر طریقے کے اندر حکمت ہے, اور یہ طریقہ جو حضرت مصعب بن عمیر کا طریقہ ہے اس میں بڑا درد دل ہے, موقع کی تلاش ہے, لوہا گرم ہو تو اس وقت ضرب لگانے کا کام ہے, اور بے موقع بات کہنے سے احتراز, اور لوگوں کو اشتعال کی حالت میں دیکھ کر ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا سلیقہ. اور دائی حق اس معاملے میں اگر تہی دامن ہے تو اپنی علمیت کے باوجود, اپنے معاشرتی اثر کے باوجود وہ کسی کو نہیں جیت سکتا. لوگوں کو وہی جیتے گا, لوگوں کے دلوں کو وہی جیتے گا جو اشتعال کے مقابلے میں نرمی کا رویہ اختیار کر سکتا ہے, جو جذبات کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, جو دہکتے ہوئے شولوں کے اوپر محبت کے بول سے ٹھنڈا پانی ڈال سکتا ہے, وہی اس میدان میں کامیابی سے گزرے گا. دیکھیے مصعب بن عمیر کو کون تھا, کیا کام اس کے سپرد کیا گیا, اور کن حالات میں اس نے وہ کام کیا. مکے میں ناز پروردہ تھا, شہزادگی کی زندگی گزارتا تھا. مکے کا کوئی نوجوان اتنا ناز پروردہ نہیں تھا جتنا مصعب تھا. بہترین گھوڑے سواری کے لیے, نوکر اور خادم آگے اور پیچھے, دنیا کا بہترین لباس اس کے زیب تن, اور دنیا بھر میں بہترین خوشبوئیں جو جہاں کہیں تیار ہوتی ہیں وہ مصعب کے لیے مہیا کی جاتی ہیں. اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, مکے کے گلی کوچوں میں خوشبو کی لپٹیں پھیل جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ مصعب کی سواری گھر سے نکلی ہے. یہ مصعب اب ایک دوسری وادی میں, ایک دوسری منزل کا راہی, شہزادگی کو چھوڑ کر, شان سکندری کو ٹھوکر مار کر, شان قلندری کو اختیار کرتا ہے, اسلام میں آتا ہے, اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سب کچھ چھن جاتا ہے, گھر میں قید کر دیا جاتا ہے. مگر اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا سفیر بن جائے, وہ اسلام کا سب سے پہلا مبلغ بن جائے جو اپنے گھر سے نکلے. اور اللہ نے اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ وہ اس شہر کو اپنے میٹھے بول سے فتح کر لے جس شہر کو پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اور پوری دنیا کی قوتوں کے ساتھ ٹکرانا ہے. اسے تلوار سے فتح نہ کرے, تیر و تفنگ سے فتح نہ کرے, اپنی شیریں کلامی سے فتح کرے, اپنے دائی ہونے کے ناطے اس کو فتح کرے. چنانچہ وہ مکہ سے چلتا ہے, اللہ کے نبی نے اسے بھیجا ہے, وہ ناز پر وردہ اب کمبل میں ملبوس ہے, وہ گھوڑوں پر سواری کرنے والا اب پیدل چلا جا رہا ہے, آبلا پائی کرتا ہوا مدینہ پہنچتا ہے, اور اس کی وہ شان و شوکت اور خاندانی وجاہت موجود ہے, مگر آج اس کے ساتھ نہیں ہے, آج اس کو ٹھکرا چکا ہے, آج رنگ اور نسب پر فخر کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے. آج یہاں آیا ہے دعوت حق کا دائی بن کر, اور لوگوں کے پاس جاتا ہے, ایک ایک کے پاس, نوجوان اس کے گرد جمع ہوتے ہیں, اپنی دعوت پہنچاتا ہے, لوگ دعوت قبول کرتے ہیں. بڑے سردار نالا ہیں, بہت غصے میں ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو نکال دیا جائے یہاں سے, جسے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں جا کر کام کرو, اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اسے یہاں سے نکال دیا جائے. سعد بن معاذ, اسید بن حزیر, قبیلہ اوس کے دو بڑے سردار آپس میں مشورہ کرتے ہیں, اور رئیس قبیلہ سعد بن معاذ اپنے ساتھی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اس نوجوان کو کان سے پکڑ کر نکال دو, پھر اسے میں یہاں ان گلی کوچوں میں نہ دیکھوں. اور وہ آتے ہیں اور آ کر مصعب بن عمیر کو گالیاں دیتے ہیں, وہ مصعب جو معزز خاندان کا چشم چراغ ہے, گالیاں سنتا ہے. اس نے کبھی گالیاں نہیں سنی تھیں, کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اسے گالی دے, آج اللہ کی راہ میں اس نے یہ گالیاں سنی ہیں اور برداشت کی ہیں. ٹھنڈی آہ بھری, سر جھکا لیا, اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی سے بھی دعا کی, اور اس شخص کی گالیوں کو سننے کے بعد پھر اتنا کہا کہ جناب آپ تو سردار ہیں, آپ کا یہاں اقتدار ہے, میں غریب الدیار مسافر ہوں, میرا کیا زور ہے, آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لیجئے, میں کون سا آپ کی زبان روک سکتا ہوں, میں تو بے بس ہوں آپ کے مقابلے پر, آپ کا یہاں زور ہے, قبیلہ ہے, آپ کے دست و بازو ہیں, اور میرا کیا ہے, میں تو ایک مسافر ہوں, اور گالیاں سن لوں گا, اور گالیاں برداشت کر لوں گا. یہ بات کہی تو اس کے دل پہ چوٹ لگی, ایک وہ دل کی عاجزی تھی جو اللہ کے سامنے, اور دوسرا یہ انداز تھا حکمت کا جو اختیار کیا, اور معلوم تھا کہ کس طرح سے اشتعال کو دور کیا جا سکتا ہے. اس کے اشتعال کے جواب میں اگر وہ اپنی آستین چڑھا لیتے تو کیا کر لیتے, ہاں ان کا کیا تھا, انہیں معلوم تھا کہ یہاں مجھے کیا کہنا ہے. یہ الفاظ کہے تو وہ نرم پڑ گیا, اور اسے ندامت ہوئی اور اس نے کہا اچھا تم تو بہت اچھے انسان ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم بتاؤ تم کہتے کیا ہو؟ کہا میری یہی تو خواہش تھی کہ آپ میری بات سن لیں، اور میں یہ کہتا ہوں، اپنی دعوت پیش کی، کلمہ توحید پیش کیا اور بتایا کہ ہمارا نبی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے، مجھے بھی اس کے اندر داخل کر لو۔ کہا کہ آپ غسل کر کے آئیں، غسل کر کے آئے، کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ سعید دن ہے کہ مجھے روشنی مل گئی۔ سعد بن معاذ منتظر ہیں، پتا چلا کہ اس سعد پر بھی جادو چل گیا، وہ بھی اس جادو کا شکار ہو گیا، تو خود آئے اور آ کر بہت سخت سست کہا، ان کو بھی جواب میں یہی مصعب نے کہا کہ سعد آپ ایک بڑے خاندان کے چشم چراغ ہیں، اور میں بھی کبھی بڑے خاندان کا چشم چراغ تھا، آج میں مسافر ہوں، آپ کے شہر میں ہوں، آپ جو چاہیں کہیں، جو فیصلہ صادر کر دیں وہ نافذ ہو جائے گا، میری کوئی قوت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو جاؤں، البتہ میرے پاس ایک بات ہے اور وہی بات لے کر میں آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں پیش کر دوں۔ کہا پیش کرو، ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو یہ وہ دن تھا کہ جس دن سعد نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلہ اوس کو جمع کر کے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ کہا میں تمہارا سردار اور تمہارا بھائی اس وقت ہوں جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم میں سے جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا میں نہ اس کا سردار ہوں نہ اس کا بھائی ہوں۔ اور وہی دن تھا کہ جس دن پورا قبیلہ اوس اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور جب وہ قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو پھر مصعب نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ مدینہ کا دل کھل گیا ہے، مدینہ کے دروازے کھلے ہیں، اگر وہاں زمین تنگ ہو گئی ہے تو پھر یہاں تشریف لے آئیے، اور اس دائی حق نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ ایک اور مثال ہمارے سامنے حضرت جعفر تیار کی آتی ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ سے ہجرت کر کے لوگ حبشہ چلے گئے، خدا حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو خرجتم الی ارض الحبشہ فإن بها ملكا عدولا لا يظلم عنده احد حتى يجعل الله لكم مخرجا فيما انتم فيه، کہ اس تنگی کی حالت میں یہاں جو تمہارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اگر تم حبشہ کی طرف نکل جاؤ تو شاید اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے، وہاں ایک بادشاہ ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے۔ جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان کے رہنما جعفر بن ابی طالب تھے، 22 سال کا ایک نوجوان وہ ان کا رہنما تھا، اور قریش کے سفیر وہاں پر آئے ان کو واپس لے جانے کے لیے۔ اب ایک طرف تو یہ امتحان تھا کہ وہاں بادشاہ کے دربار میں بھی بات کرنا تھی اور دعوت بھی پیش کرنا تھی، تو جو لوگ قریش کی طرف سے تحفے لے کر بادشاہ کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو اپنے بزرگوں سے بغاوت کر کے آ گئے ہیں، اور یہ سب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے، انہیں واپس بھیجا جائے، ہم ان کے بزرگوں کے نمائندے بن کر آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بادشاہ عادل بادشاہ ہے، تو یہ امتحان اس کا تھا کہ کیا واقعی عادل ہے، تو واقعتاً وہ عادل تھا۔ اس نے کہا میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک فریق ثانی کی بات نہ سن لوں۔ چنانچہ پیغام ملا، اور اس پیغام کے ملنے کے ساتھ ہی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا، اس میں مرد بھی جمع تھے اور عورتیں بھی جمع تھیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ساتھیوں بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، کل ہمیں اس کے پاس جانا ہے، ہم بالکل سچی بات کہیں گے، نتیجہ جو کچھ بھی نکلے گا جھوٹ نہیں کہیں گے، سچی بات کہیں گے اور اپنی بات اس کے سامنے پیش کر کے اتمام حجت کر دیں گے۔ یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے کہ آپ اپنی بات کھڑے انداز میں کہیں، خطرات کے سامنے آپ مداہنت نہ برتیں، حکمت اختیار کریں مگر اپنے پیغام کو بدل نہ دیں، اپنے پیغام کو اس کی ٹھیک صورت میں پیش کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب بادشاہ کے دربار میں گئے، اور جب وہ گئے تو قریش کے سفیر عمر ابن العاص نے کہا بادشاہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ گستاخ ہیں، سب لوگ آتے ہیں اور سر جھکا کر آپ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ آیا ہے، اس کے ساتھی آئے ہیں اور اس نے سر نہیں جھکایا۔ تو بادشاہ نے بھی اس کا نوٹس لیا اور بادشاہ نے یہ بات کہی، تو یہیں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بات کا آغاز کر لیا۔ دائی حق تو موقع ڈھونڈتا ہے، وہ تو بات میں سے بات نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے راستہ سجاتا ہے، کہا ہے بادشاہ دنیا میں اور بھی تو بادشاہ ہیں، کئی ملک ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے شمال میں اور ہمارے مشرق میں اور ہمارے مغرب میں بھی ملک تھے، ہم آپ کی طرف آئے، ہم آپ کی طرف اس لیے آئے کہ آپ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ عدل اور انصاف کرتے ہیں، اور یہ عدل و انصاف کا شورا سن کر ہم یہاں آئے، اور یہ سر جھکانے کی بات آپ نے کہی، تو اس سر کا کیا ہے؟ یہ تو مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، آپ تو پھر بھی زندہ انسان ہیں، مگر اللہ کے نبی ہمارے درمیان آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا چاہیے۔ بس ان کی دعوت کا یہ اثر ہے کہ اب یہ سر صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کی عزت اور توقیر ہم کرتے ہیں ان کے مدارج کے مطابق، مگر کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ یہ بات تو کہنا آسان ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں اس طرح بات کہہ دی جائے، مگر یہ وہی کہہ سکتے ہیں جو مداحنت برتنا نہ جانتے ہوں، حکمت بھی اس کے اندر موجود ہے، اکڑپن نہیں ہے اس کے اندر، بے تدبیری اور بے حکمتی نہیں ہے۔ یعنی پہلے بادشاہ کے دل کو اس طرح سے نرم کیا کہ ہم نے تمہارے عدل کے قصے سنے تھے، اور پھر اس طرح سے نرم کیا کہ یہ سر یہ کوئی غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ نہیں جھکایا گیا، یہ تو مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے بھی جھکتا رہا ہے، آج اگر یہ نہیں جھکا تو اس لیے کہ یہ خالق حقیقی کے سامنے جھکتا ہے، اور اس خالق حقیقی کا حکم ہے کہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اس وجہ سے نہیں جھکتا۔ ضد اور ہٹ درمی نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے، اور اس اصول کی وجہ سے۔ اب بادشاہ گوش بر آواز تھا، کہا کہ تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے ذرا اس کو بھی تو پڑھ کر سناؤ، اور آپ سورہ مریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، کبھی اس انداز میں سورہ مریم کی تلاوت کیجئے کہ حبشہ کے دربار میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور عیسائی بادشاہ کے سامنے قرآن کا پیغام پیش کر رہے ہیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا تقدس، مگر ان کی بشریت، سارے تقدس کے باوجود ان کا بشر ہونا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بادشاہ گوش بر آواز ہے، وہ آیات کی تلاوت ختم کرتے ہیں، بادشاہ ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں جو کچھ کہا، خدا کی قسم اس تنکے کے برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور یہ وہی دن تھا جس دن بادشاہ کے دل میں اسلام داخل ہو گیا تھا، اور جب خط آن حضور کا پہنچا تھا بعد میں، تو اس نے اس خط کو آنکھوں پہ رکھ لیا تھا، سینے پہ رکھ لیا تھا، اور اپنے شہزادے کو بھیجا تھا جواب دے کر، کسی ایلچی کے ہاتھ جواب نہیں بھیجا، شہزادے کو کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر ان کے جوتے اٹھانا جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے، تمہاری یہ خدمت ہے، تم ان کے جوتے اٹھایا کرنا۔ خط میں لکھا اگر حکم ہو تو میں خود حاضر ہو جاؤں، میں تو اسی وقت آپ کی سچائی کو مان گیا تھا جب جعفر نے میرے سامنے آپ کا پیغام پیش کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سیکھا اور جس انداز میں اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز دعوت بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ طرز دعوت کیا ہے؟ اسلام کے اندر داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کیا پھر ہم یہاں دار ارکم میں چھپ چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انصر الاسلام بعہد عمرین، اور آپ کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر اسلام کی طرف آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں، اور یہ بھی ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ تھا، قوت کے ذریعے سے، اپنی شوکت کے ذریعے سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں کے آگے آگے چل رہے تھے، اور یہ 40 افراد حرم کے اندر آ پہنچے اور وہاں قریش کے لوگوں کے سامنے کھلے عام نماز ادا کی۔ یہ دعوت تھی ان لوگوں کے لیے جو پسے ہوئے تھے، جو دبے ہوئے تھے، جو سمجھتے تھے کیا کریں، بات تو سچی ہے مگر کوئی ہمارا سرپرست بھی تو ہو، کوئی ہمیں سہارا دینے والا بھی تو ہو۔ اب ان کو یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ جہاں یہ ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھانے والے موجود ہیں، وہاں ظلم و ستم کے مقابلے پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے بھی موجود ہیں، تم بے سہارا اور بے بس نہیں ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ مکے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ملی تھی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ ہم کمزور اور بے بس نہیں ہیں۔ ہجرت کے لیے نکلے، پھر لوگوں کو ایک پیغام دے دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر قریش کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر علی الاعلان حق بات کہی، کہا کہ تم لوگوں کو ہجرت پر نکلنے سے روکتے ہو، جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو لوٹ لیتے ہو، ان کا مال چھین لیتے ہو، تو میں کل ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور بیویوں کو بیوہ بنانا ہے وہ میرا راستہ روک لیں۔ یہ بھی ایک پیغام تھا پسی ہوئی انسانیت کے نام کہ مستقبل بڑا شاندار اور تابناک ہے، اور تم جو آج مستضعفین ہو، جو پسے ہوئے ہو، تمہارے لیے ایک روشن اور تابناک مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ یہ پیغام تھا جو پوری دنیا کو اور انسانیت کو دے دیا گیا۔ معاندین کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں گی، اور مستضعفین کو بھی بتا دیا گیا کہ پسے ہوئے لوگوں اٹھو۔ یہ انداز تھا دعوت کا، یہ بھی ایک طریقہ تھا دعوت کا، اور ہر موقع کے مطابق اور ہر شخصیت نے اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے انداز میں دعوت پہنچائی۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دائی کا کام تو یہ ہے کہ ہر لمحے دعوت پہنچاتا رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے کہی گئی، کہا اے علی، تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ایک بہت بڑے ریوڑ سے یہ بات بہتر ہے کہ کوئی ایک انسان تمہاری دعوت پر ہدایت پا لے اور حق کو قبول کر لے۔ کوئی ایک انسان بھی تمہاری دعوت پر اگر حق کو قبول کر لیتا ہے تو سرخ اونٹوں کے ایک بہت بڑے ریوڑ سے یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دعوت کیا تھا، یعنی ویسے تو پوری زندگی دعوت کا نمونہ تھی، لیکن میں تو چند ایک پھول چن رہا ہوں اور ان سے گلدستہ تیار کر رہا ہوں، کوئی پھول ادھر سے کوئی پھول ادھر سے، اور ایک گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میدان جنگ ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، گلے کٹ رہے ہیں، زخمی گر رہے ہیں، شاہ سوار اپنی قوت آزمائی کر رہے ہیں، اپنی مہارت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ایک دشمن کا ایک جانباز بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے زخمی کرتا ہے، اسے تحتیق کرتا ہے، بڑا پھرتیلا ہے، بڑا طاقتور ہے، اور لڑتے لڑتے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب دونوں جانب قوت ہے، مہارت ہے، حوصلہ ہے، جرت ہے، وہ بھی اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے، یہ بھی اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دیر تک ایک دوسرے کے مقابلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بالآخر وہ مغلوب ہو جاتا ہے، یہ اسے گرا لیتے ہیں اور اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھتے ہیں، بس گلا کاٹنے میں اب کوئی دیر نہیں ہے، جس نے بہت سے گلے کاٹے ہیں اب اس کا اپنا گلا کٹنے والا ہے، اور اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا۔ اچانک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ دیکھیے دعوت کا یہ بھی ایک انداز ہے، شاید کبھی اس کی طرف کسی دائی کی توجہ نہ گئی ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا یہ بھی ایک انداز ہے، اسی وقت اس کو چھوڑ دیا، اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ اٹھا اور اس نے تعجب کے ساتھ کہا، اے جوان، میدان جنگ میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آج تم نے جو حرکت کی ہے، جو تم نے آج جو کام کیا ہے، کبھی کوئی جنگجو ایسا کام نہیں کیا کرتا۔ تو فرمایا کہ ہاں اے جوان، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے بھی معلوم ہے کہ جنگجو ایسا نہیں کیا کرتے، مگر میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو ایک نفسانی اور ذاتی جذبہ بیچ میں آ گیا، اور میں دائی حق، میں تو کسی کا گلا اپنی ذات کے لیے نہیں کاٹ سکتا تھا، میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ میری تلوار اپنی ذاتی انتقام کے لیے خون آلود نہ ہو جائے، میں پھر اسے اللہ کے سامنے کس طرح جا کر پیش کروں گا، وہ جو اللہ کی خاطر رنگین ہوتی رہی وہ میری اپنی ذات کی خاطر رنگین ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ دعوت ہے، دعوت کا کیا یعنی مقصد کیا ہے، مقصود یہی ہے نا کہ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں، لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، یہ مقصود ہے۔ اب اس کا گلا بھی کاٹا جا سکتا تھا اور وہ حالت کفر میں دوزخ میں چلا جاتا، مگر آن حضور کا یہ قول بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ایک آدمی کا ہدایت پا جانا بھی کتنا تیرے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ جب اسے چھوڑ دیا اور یہ بات کہہ دی تو اس نے اسی وقت یہ کہا کہ جس اللہ کے تم سپاہی ہو، خدا کے لیے مجھے بھی اس کا غلام بنا لو۔ یہ اس کے قبول اسلام کا واقعہ، عین میدان جنگ میں، یہ دعوت کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے، دعوت کا یہ ایک فیلڈ ہے، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال ہمارے سامنے پیش کی۔ اور بھی بہت سی مثالیں اسی نوعیت کی میرے سامنے ہیں، مگر وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم آگے بڑھتے ہیں اور چند ایک پھول اور چن لیتے ہیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت کا یہ انداز بھی ایک انداز ہے جو تختہ دار پہ کھڑے ہو کر پیش کیا گیا، ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر اور سٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کر انہیں کوئی کتابچہ تھماتے ہیں، یہاں تختہ دار پہ کھڑے ہو کر وہ دعوت دے رہا ہے، دروازے پہ دستک نہیں دے رہا، دلوں پہ دستک دے رہا ہے، اور دل بھی کون سے جن کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، بڑے سخت تالے، تختہ دار کے اوپر کھڑا ہے یہ سچا عاشق و صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ غلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام کو یوں لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، کہا اے اللہ میں اپنے گرد و نواح چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، ان کے چہروں پر غضب ہے، دشمنی اور عداوت ہے، اور اس کا اظہار یہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس نے تلوار کے کچوکے دیے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس نے نیزے کی انی جسم میں چبھو دی، پھانسی تو چڑھا ہی دیا ہے، ابھی پھانسی لگانے والے ہیں، تختہ دار پہ کھڑا ہوں، اس سے پہلے یہ سزا دی جا رہی ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس نے پتھر دے مارا ہے، اور میرا لہو لوہان جسم ہے، میں نے تیرے نبی کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، تو میرا سلام اپنے نبی تک پہنچا دے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سلام کا جواب دیتے ہیں، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد وہ مجمع جو عداوت میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں سے بے شمار لوگوں کے کفل، وہ تالے جو دل پہ پڑے ہوئے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہی نہیں کہ چابی سے وہ کھل جاتے ہیں بلکہ وہ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کبھی کبھار بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کہا امیر المومنین کیا بتاؤں، آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے جب تختہ دار پہ کھڑے ہو کر خبیب نے ہم سے خطاب کیا تھا، واقعہ یاد آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں، حواس کھو بیٹھتا ہوں، یہ اس واقعہ کا اثر ہے، کتنے ہی دل تھے کہ جن کے اندر وہ پیغام اتر گیا تھا، اور جب یہ کہا گیا کہ دائی حق کو اس موقع پر یہ بھی بات ثابت کرنی ہے کہ یہ کوئی جھوٹا عشق نہیں ہے جس کے دعوے کیے جاتے ہوں، یہاں ایسے مجنو نہیں ہیں جو دودھ پینے والے ہوں، بلکہ یہاں تو خون دینے والے لوگ ہیں، یہاں تو یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہاں تو یہ لذت آشنائی ہے، جب کہا گیا کہ اب تو تم چاہتے ہو گے کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ تمہارا نبی پکڑا جائے، تو اس جان سارے رسول نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے، یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی نشہ ایسا نہیں ہے جو اوپر اوپر ہو، تو دلوں کے اندر اتر جانے والی بات ہے، یہ تو ایک رنگ میں رنگ جانے والی بات ہے، یہ کچا رنگ نہیں ہے جو اتر جائے، یہ پختہ رنگ ہے جس کو صفات اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے جو چڑھ جاتا ہے، اور اس رنگ کا مظاہرہ تختہ دار کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے اس بندے نے جو کیا، تو مجمع عام میں کتنے ہی تھے جو دل ہار بیٹھے، وہ زندہ خبیب کو بچا نہ سکے، مگر خود اسی راستے کے راہی بن گئے جس راستے پہ چل کر وہ خلد پہنچا تھا، اسی راستے پہ چل نکلے، اور اس مجمع میں کتنے بے شمار لوگ تھے کہ جو بعد میں شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ جنہیں ملا، اور ان کے سامنے ان کے آگے آگے نقش پا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل روشن اور نمایاں تھے ان کے سامنے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سے ایک نمونہ ہمارے سامنے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین ام حبیبہ ہمارے سامنے پیش فرماتی ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوئیں، قریش کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھیں، ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اسلام دشمنی خاندان کے اندر موجود تھی، مگر یہ سعید روح اسلام کی طرف آئی، اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں، خاوند وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور عیسائیت کی حالت ہی میں مرا، علادگی ہو گئی، وہاں سے مدینہ آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حرم میں داخل ہوئیں، ام المومنین بنی، ان کے والد ابو سفیان جو اس معاشرے اور اس ملک کے معزز ترین انسان تھے، مگر حق کے انکاری تھے، حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مدینہ آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے، فتح مکہ سے پہلے، اور خیال کیا کہ میری بیٹی ان کے گھر میں ہے، میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں گا، میری وہاں عزت و تکریم ہوگی۔ جب وہاں پر گئے، اب یہ موقع بھی بڑا نازک موقع تھا، ایک تو گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کی عزت کرنا بھی ضروری، اور پھر باپ آ جائے، مگر یہاں ایک معاملہ دوسرا آن پڑا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کا دشمن تھا، وہ شمع حق کو گل کرنا چاہتا تھا، اس وقت یہ کیفیت تھی۔ تو جب اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر زمین پر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ نے فوراً بڑھ کر وہ بستر لپیٹ کے الگ رکھ دیا کہ اس پر نہ وہ بیٹھ جائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو کہا، آپ میرے باپ ہیں، میرے لیے بہت عزت کا مقام رکھتے ہیں، مگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھیں اس حال میں کہ آپ اسلام کے دشمن ہیں۔ یعنی یہ پیغام دے دیا کہ یہ رشتہ داری اور تعلق اس کے باوجود جو اس رنگ میں رنگ گیا ہے، تو وہ پھر کسی مداہنت کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کسی معاملے میں کسی ایسی مصلحت کا شکار نہیں ہو جاتا کہ اپنے اصولوں کو قربان کر دے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی کا بستر نبی کے دشمن کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے اوپر بیٹھے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد، مگر اسی دن ان کے دل کے اوپر چوٹ لگ گئی تھی کہ یہ عجیب نظریہ ہے، یہ عجیب ایک کیفیت ہے جو طاری ہو جاتی ہے، اور اسی کیفیت نے اور اسی چوٹ نے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستو اور بھائیو، صحابہ کرام کا انداز اپنی دعوت پہنچانے کا، اس میں پیار بھی تھا، نرمی بھی تھی، اس میں صلابت اور بہادری بھی تھی، اس میں استقامت اور عظیمت بھی تھی، ساری خوبیاں اس کے اندر تھیں۔ ہر موقع کی مناسبت سے انہوں نے راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم بھی اس راہ کے راہی ہیں، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کٹھن اور مشکل کام میں ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عظیمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، جرت اور حکمت عطا فرمائے، محبت اور پیار کے ساتھ دلوں کے قفل کھولنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔